الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. حاضرین محترم, آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی سے مختلف حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں اتوار کے دن بیان کرنے کے لیے. بعض وجوہ سے ان حضرات میں سے جب کوئی نہیں آتا تو بعض اوقات مجھے حکم ملتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الدین کلہ ادب, دین سارا کا سارا ادب, یعنی ادب سے دین حاصل ہوتا ہے. اگر بے ادبی کی جائے تو بعض اوقات محرومی کا اندیشہ ہوتا ہے, اس لیے ہر ایک کا ادب ہے. مسجد کا بھی ادب ہے, قرآن مجید کا ادب ہے, بیت اللہ کا ادب ہے, انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے اور اسی طریقے سے دینی کتابوں کا ادب ہے. بزرگان دین اور مشائخ طریقت ان کا ادب ہے, ہر ایک کا ادب. بلکہ کسی نے کہا کہ بے ادب محروم مانت از فضل رب. جو آدمی ادب نہیں رکھتا, بے ادب ہے, وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ آپ کے سامنے آواز اونچی نہ کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. یہ ادب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا. اسی طریقے سے ہر چیز کا ادب. ہم یہاں آتے ہیں, سچی بات ہے یہ دین کا ادب سیکھنے ہی آتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اسلام کی دولت عطا فرمائی, اب ہم کون سے ایسے طریقے اختیار کریں جو باادب طریقے ہوں جن سے ہمیں دین حاصل ہو جائے. کیونکہ ادب کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا. جتنی بھی چیزیں علم حاصل کرنے کی ہیں, آدمی اگر ان کا ادب نہ کرے تو بھی محرومی ہو جاتی ہے. کتاب کا ادب نہ کرے, استاد کا ادب نہ کرے, اسی طریقے سے درسگاہ کا ادب نہ کرے, جن سے علم سیکھتا ہے ان کا ادب نہ کرے, نتیجتاً محرومی مقدر ہو جاتی. تو اسی طریقے سے ہم جہاں آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے, ہمیں کبھی کبھی اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ جن بزرگوں کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں, ان کے بیانات سنتے ہیں, تو اس بیان پر ہم کس قدر عمل کرتے ہیں. کبھی تنہائی میں اس کا جائزہ لینا چاہیے. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ برس ہا برس گزر جاتے ہیں بزرگوں کے خدمت میں آتے جاتے, لیکن جو چیز حاصل کرنی چاہیے وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے, اور بعض اوقات اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی ادب کی ہوا بھی نہیں لگی. اس لیے ان چیزوں کو یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے, ہمارے جو محترم اکابرین آتے رہتے ہیں, کہ ان کی جو باتیں ہم سنتے ہیں یقیناً وہ ہمارے لیے اتباع کے لائق ہیں کہ ہم اس پر چلیں, ان کی باتوں کو مانیں, سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اگر آدمی ان باتوں پر عمل نہیں کر رہا, بیان ہو رہا ہے کسی خاص چیز کا لیکن اسی میں ہم جو ہے اس بیان کے خلاف کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. مسجد ہے اس کا اپنی جگہ ایک ادب ہے, آدمی داخل ہوتا ہے تو اب یہاں پر آ کر یا تو خاموشی سے بیٹھ جائیں, نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لیں, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے قرآن مجید پڑھ لیں, ذکر کرنا ہے ذکر کر لیں, ورنہ خاموشی سے بیٹھ جانا یہ بھی ادب, دنیا بھی گفتگو کرنا بات چیت کرنا. تو جو کام ہم اپنے گھروں پہ کرتے ہیں یہاں آ کر بھی وہی کر رہے ہیں تو پھر مسجد کا اور گھر کا فرق کیا رہا؟ کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے مسجد اور گھر میں, بازار اور فرق میں, گھر بازار میں اور مسجد میں, کہ جب ہم مسجد میں آئے ہیں اب مسجد کا ادب اور احترام, دنیا بھی باتیں کرنا. بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا ایسا ہے جیسا کہ خنزیر کا گوشت کھانا. اور یہ ہم دھڑلے سے یہ ساری گفتگو میں کرتے رہتے, تو ان چیزوں کا ادب ہمیں دین سکھاتا ہے کہ جب مسجد میں آئے ہو اس کا ادب اور احترام بھی کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, کہ اس شخص ظالم کون ہوگا جو مسجدوں کو ویران کر دے, مسجدوں کو ڈھا دے, ان کا ادب نہ کرے, ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ مسجد کو اٹھانا دو طرح کا ہوتا ہے, کیونکہ مسجد کی ایک صورت ہے ایک حقیقت ہے. مسجد کی صورت تو یہ ہے کہ اس کی دیواریں ہیں اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں, یہ تو اس کی ایک صورت ہے ظاہری. تو اگر کوئی آدمی اس صورت کو ڈھاتا ہے یعنی اینٹ توڑتا ہے دیوار توڑتا ہے فرش کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ بھی مسجد کو اٹھانا ہے. اور ایک اس کی حقیقت ہے, حقیقت یہ ہے کہ مسجد میں آ کے اللہ کا نام لے ذکر کرے قرآن مجید کی تلاوت کرے نماز پڑھے. اب اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کر رہا بلکہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہے, یہاں آ کے تجارت کی گفتگویں ہو رہی ہیں بات چیت ہو رہی ہیں کہ صاحب فلاں بلڈنگ میں بنا رہا ہوں, فلاں جگہ زیر تعمیر ہے, فلاں جو اتنے اتنے میں جو ہے وہ جو پروجیکٹ میرے چل رہے ہیں, یہاں دنیاوی گفتگویں ہو رہی ہیں. تو فرمایا یہ اس کی حقیقت کو اٹھانا ہے, یعنی مسجد جس کی جو بنا ہے جس وجہ سے مسجد بنائی گئی ہے چونکہ اس کی حقیقت کو اٹھا رہا ہے, تو یہ بھی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ کے تحت آتی ہے. یعنی یہ بھی اس ظالم آدمیوں میں شمار ہوگا جو مسجد کو بے آباد کرنے کی اور ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے اس مسجد یہ اس کا جو ہے وہ حقیقی ادب ہے کہ ہم جب مسجد میں آئے تو اس کا ادب کریں. اسی طریقے سے باقی آداب ہیں, بزرگان دین کے آداب ہیں, ان کی صحبتیں ہیں. البتہ یہاں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات ہم بات سمجھتے نہیں اور سمجھے بغیر اس کو آگے نقل کر دیتے ہیں, تو جب تک آدمی بات پوری طور پر نہ سمجھے اس کو آگے نقل نہ کرے, ورنہ اس سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کسی نے بیان کیا کہ بھئی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا صحیح نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اب اس کو یوں بیان کر دے کوئی آدمی جا کے کہ بھئی دعا مانگنے سے ہی منع کرتے ہیں, یا اور کسی طریقے سے اس کو بیان کر دیا تو بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی. اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے کہ کہا کیا جا رہا ہے, اس کے بعد پھر آدمی اس کو. ہمارے بزرگوں نے اس طرح کہا کہ ایک شخص گیا کسی کے پاس, کسی بزرگ کے پاس, اور دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس نے آ کر سب کو کہہ دیا کہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھا کرو, میں نے حضرت کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب پتہ چلا کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا تھا اس نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی. ارے بھائی ان کا حال ایسا تھا, یا تو وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے یا وہ بیمار تھے جس کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے تھے. تو پہلے اپنے اندر ایسا حال تو پیدا کرو کہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہو. لیکن اگر وہ حالت نہیں ہے اس پر کسی بزرگ کی حالت کو پر قیاس کر کے اب خود بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دے تو یہ صحیح نہیں. وہ نہ جانے کس عذر کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے, تو اس لیے پہلے آدمی اچھی طریقے سے تحقیق کر لے, اس کے بعد پھر آگے بات کرے. بغیر تحقیق کے جب بات کی جاتی ہے بعض اوقات وہ فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے, فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہے, اور لوگ عام طور پر اسی طرح سے فتنے پھیلاتے بھی ہیں کہ بات کچھ ہوئی اس نے کچھ بیان کر دیا, اس طرح سے خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الاولین والآخرین, ہمارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں معجزات ثابت, یعنی وہ معجزے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے ایک درخت کو اشارہ کیا قریب آ گیا، دوسرے درخت کو اشارہ کیا وہ بھی قریب آ گیا اور آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، اس کے بعد دوبارہ اشارہ کیا اپنی جگہ واپس چلے گئے، یہ بھی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ معجزہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں آئیں تو انہوں نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا، صدیق اکبر کے ہاتھ میں آئیں تب بھی پڑھتی رہیں، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آئیں تب بھی پڑھتی رہیں. تو بہرحال یہ معجزہ بھی سامنے آیا. یہ معجزہ بھی آپ کے ہاتھ سے رونما ہوا کہ ذرا سا پانی تھا، آپ نے انگلی ڈال دی اس میں اور پانی جاری ہو گیا انگلی سے آپ کی، اور بہت بڑے مجمع نے اور لشکر نے اس سے سیرابی حاصل کی. تھوڑی سی روٹی تھی لیکن آپ کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ ہزاروں کے مجمع کو کافی ہو گئی. یہ سارے معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک اونٹ آتا ہے اور اس نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ. فرمایا کہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم کھانے کو کم دیتے ہو اور مزدوری زیادہ لیتے ہو، وزن زیادہ رکھتے ہو. تو فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو اونٹوں نے آ کر شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہیں آپ کے لیے پتھر جھک گئے، کہیں آپ کے لیے درخت جھک گئے. یہ سب معجزات، لیکن سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی صحبت میں جو لوگ آئے وہ آنے واحد میں کچھ کے کچھ بن گئے. آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن آپ کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، تھوڑی دیر جو ہے وہ آپ کے فیض سے انہوں نے صحبت پائی، صحبت فیض انہیں حاصل ہوا، اور پھر کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا. کیونکہ دلوں کو پھیر دینا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ چیز صحابہ اکرام کو حاصل ہوئی، بلکہ صحابہ اکرام کو صحابہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کی صحبت میں رہے، نتیجتاً ان کو اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. مختلف لوگ، کوئی اپنے آپ کو علامہ کہلاتا ہے، کوئی شیخ کہلاتا ہے، کوئی مولانا کہلاتا ہے، کوئی مولوی کہلاتا ہے، کوئی کچھ، لیکن صحابہ اکرام کو ان تمام چیزوں کی کسی کی ضرورت نہیں. ان کے لیے صحبت کا جو ان کا امتیاز ہے وہی کافی. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو صحبت عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ صحابی رسول ہونا ان کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ مرتبہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور مرتبہ کی ضرورت بھی نہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضرت عمر فاروق آتے ہیں، اور آتے ہیں ایسی صورت میں کہ یعنی گھر سے چلے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ پہلے اپنی بہنوئی کی خبر تو لو، بہن کی خبر تو لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر میں دین آ گیا، اسلام آ گیا، اور تم خود بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے چلے ہو. تو رخ مڑ گیا، بہن کے گھر کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر دیکھا تو واقعتاً وہ مسلمان ہو چکے تھے. پہلے تو بہن کو مارا اور پھر بہنوئی کو بھی، لیکن بہن نے کہا کہ تمہارا جو جی چاہے کر لو، ہم دین سے پھرنے والے نہیں. تو دل ان کا کچھ نرم ہوا، کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اے عمر، اس حال میں تم قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تم ناپاک ہو. بہرحال پھر پاک ہوئے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی، فاہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ان آیات کی، یہ پڑھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ مجھے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے قمیض کو پکڑ کر، دامن کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عمر، کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اس کے رسول سے دور رہو گے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام کی دولت حاصل کرنے ہی کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو لوگوں نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے. یا تو چلے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، اور یا تھوڑی دیر آپ کی صحبت میں بیٹھے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں گھر میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، گھر میں چھپ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کہ حق پر ہیں. تو کہا کہ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا کہ چلے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے پیچھے پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر جا کر بیت اللہ میں نماز پڑھی. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک لمحے میں یا تو یہ تھا کہ بانی اسلام کا خاتمہ کرنے چلے ہیں, اور یا یہ ہے کہ اب وہاں جا کر کہتے ہیں آستینیں چڑھا کر کہ جس کو معلوم ہے تو اسے معلوم ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لیا کہ میں عمر بن الخطاب ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, یہ کہہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا, لوگ مارنے کے لیے جھپٹے تو پھر انہوں نے بھی کسی کو مارا, کسی کو کچھ کیا اور بالآخر نماز وہیں جماعت سے ادا کی. یا کفر میں اتنے بڑے ہوئے تھے یا دین میں اسلام میں اتنے بڑھ گئے, یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیض کا نتیجہ تھا, ایک لمحے میں کچھ سے کچھ بن گئے. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بزرگان دین کی صحبت میں بھی یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر آدمی ان کی صحبت میں آتا جاتا رہے, خدمت میں آنا جانا اسی مقصد کے لیے رکھے کہ ہماری اصلاح ہو جائے, مقصد اچھا ہو, نیت اچھی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے احوال بھی تبدیل فرما دیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو جاندار نہیں ہیں بظاہر, یعنی ہم انہیں بے جان سمجھتے ہیں, اگرچہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ درخت ہو, چاہے حجر ہو, چاہے جو بھی چیزیں ہوں, اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ با منو تو مردہ با حق زندان, یعنی ہمارے اور تمہارے لیے تو وہ مردہ ہیں لیکن اللہ کے ساتھ وہ زندہ ہے. اللہ نے ان کو شعور عطا فرمایا ہے, انہوں نے اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے لیکن اس حیات کا ہمیں علم نہیں. جیسے پتھر ہے, پتھر کے بارے میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بے جان چیز ہے, کسی نے ٹھوکر مار دی تو وہاں چلا گیا, دوسرے نے ٹھوکر ماری تو کہیں اور چلا گیا, کسی نے پتھر اٹھا کے پھینک دیا تو کہیں اور چلا گیا لڑک کر. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پتھر بھی بعض اوقات اللہ کے خوف سے روتے ہیں, پہاڑوں سے پانی کے چشمے جو جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے خوف سے روتے ہیں, اور بعض اوقات اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اس حال کو ذکر کیا ہے کہ تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ان من الحجارت لما يتفجر منها الانہار, اس لیے کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں جاری ہیں, پتھروں سے نہریں جاری ہیں. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء, اور بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جب اس میں سوراخ ہو جائے تو اس سے پھٹتا ہے تو اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے. وان منها لما يهبط من خشية الله, اور بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ اوپر سے نیچے گرتے ہیں تو وہ گرنا ان کا اللہ کے خوف سے ہوتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اے انسانوں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے ہم غافل نہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ زندہ ہیں, ان کو اللہ نے ایک حیات خاص عطا فرمائی ہے, ایسی حیات جس کا علم ہمیں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا علم. اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ یہ سب چیزیں تسبیح بھی کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ یہ سب چیزیں تسبیح بھی کرتی ہیں اگرچہ ان کی تسبیح کا علم تمہیں نہیں ہے, تم سمجھتے نہیں. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی تسبیح تو دور کی بات ہے, ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی بولیاں نہیں سمجھتے. ہمارے پاس اگر کوئی اس وقت ایسی یعنی پشتو بولنے والا بھائی آ جائے, پشتو بولنی شروع کر دے, میری سمجھ میں نہیں آئے گی, میں کہوں گا بھائی مجھے نہیں آتی زبان. کوئی فارسی ایرانی بولنی شروع کر دے فارسی, تو میں کہوں گا صاحب مجھے ایرانی نہیں آتی. کوئی عربی بولنے والا آ جائے تو مجھے میں کہوں گا, تو ہزاروں زبانیں, ہمیں تو جو زبان آتی ہے وہ آتی ہے. تو بعض اوقات انسان انسان کی بولی نہیں سمجھتا تو وہ پتھر کی بولی سمجھنے کا کیا دعویٰ کر سکتا ہے, درخت کی بولی سمجھنے کا کیا دعویٰ کر سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت تو چونکہ سب کے خالق و مالک ہیں, اس لیے اللہ ہی نے انہیں یہ زبان بھی عطا فرمائی ہے, نطق بھی عطا فرمایا ہے, فہم بھی عطا فرمائی ہے, اس لیے اللہ کے ساتھ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے علم میں. البتہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا علم ہی کیا ہے, ہمیں تو جو کچھ پتا چل گیا اس کا پتا چل گیا, جو نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جن میں شعور نہیں ہے, لیکن وہ بھی اگر کسی چیز کے ساتھ کچھ دن رہیں تو ان چیزوں کی صحبت سے ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جیسے لوہے کو لے لیجئے, بظاہر لوہا جو ہے ایک دھات ہے, ہاتھ میں پکڑ لیجئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اسی لوہے کو آگ میں گرم کر لیں, لوہار کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا لوہا جب وہ آگ میں تپاتا ہے بھٹی میں ڈال کر تو وہ بالکل انگارہ بن جاتا ہے، حالانکہ ہے تو لوہا، لیکن جب وہ انگارہ بن گیا، اب اگر آپ اس کو کسی چھپر پہ ڈال دیں آگ لگ جائے گی، ہاتھ میں لگا ہاتھ چھو بھی نہیں سکتا اس کو کوئی، اس لیے کہ وہ آگ کی صحبت میں رہ کر آگ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی صحبت، اتنی آگ کو آگ میں اثر رکھا ہے کہ اگر اسی صحبت میں لوہا رہ لے تو جو آگ کی گرمی ہے وہ لوہے میں منتقل ہو جاتی ہے، تو بتائیے انسان کے قلب کی گرمی دوسرے انسان کے قلب میں کیوں کر منتقل نہیں ہو سکتی؟ اس لیے اگر کسی نیک آدمی کی صحبت میں رہیں گے تو اگر اس کے قلب میں، اس کے دل میں حلم ہے تو انشاءاللہ دوسرے کے دل میں حلم پیدا ہو جائے گا، اگر اس کے قلب میں علم ہے تو یہ علم دوسرے کے قلب میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ علم کی باتیں سنے گا، سنتا رہے گا، سنتے سنتے بہت ساری علمی باتیں آ جائیں۔ میں نے دیکھا یہاں پر ہمارے یہاں جب اتوار کے دن درس شروع ہوا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان شروع فرمایا جب یہاں پر اتوار کے دن عصر کے بعد، تو لوگوں نے آنا شروع کیا، تو ابتدا میں بعض خواتین ایسی آتی تھیں کہ جو بے پردہ ہوتی تھیں، لیکن آہستہ 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 الحمدللہ ایسے اثرات رونما ہوئے کہ وہ خواتین باپردہ آنے لگی۔ اسی طرح بعض مرد حضرات جو دین سے بہت دور تھے لیکن بیان میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ مجھ سے خود ایک ڈاکٹر صاحب ملے، ملاقات ہوئی، اور یہ آج سے دس سال پندرہ سال دس سال پہلے کی بات ہے جب حضرت کے جو اس وقت مواعظ جاری تھے، بعد میں پھر حالات کی وجہ سے جو ہے دارالعلوم کراچی میں وہ بیان ہوتا ہے حضرت کا، لیکن جب یہاں تھا اس نے مجھے خود کہا کہ ایک دفعہ ہم میاں بیوی یہاں سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے سوچا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اور نماز کے بعد بیان ہوا تو میں اس بیان میں بیٹھ گیا، تو اس میں بہت مجھے لطف آیا۔ اگلے ہفتے جو ہے میں ارادے سے آیا، یعنی پہلے تو اچانک آئے تھے لیکن اب ارادے سے آیا، تو فرمایا مجھ سے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس وقت تک دو تین سال گزر چکے تھے بیان ہوتے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اب معاملہ یہ ہے کہ اب میں اور میری بیوی دونوں بیان میں آتے ہیں، پہلے میری بیوی بالکل پردہ نہیں کرتی تھی، اب الحمدللہ بالکل پردہ کرنے لگی، ہاتھ میں دستانے بھی پہنتی ہے، پاؤں میں جرابے بھی پہنتی ہے اور پورا پردہ، اور ساتھ میں کہا کہ پہلے وہ خدمت کی طرف مائل نہیں تھی لیکن اب الحمدللہ میں گھر میں جاتا ہوں تو وہ میری منتظر ہوتی، اور جو بھی بہرحال آپس کے میاں بیوی کے تعلق ہوتے ہیں کہ جس طرح سے بھی خدمت وہ بن پاتی ہے کہ ان کے جوتے اتارنا، جوتے سیدھے کرنا، اور مطلب ان کو آرام اور راحت پہنچانا، یہ سارے کام کا پہلے ہی سب کام کرتے ہوئے شاید وہ اپنی توہین سمجھتی تھی، لیکن جب سے یہ دینی ماحول آیا تو الحمدللہ اب اس کام کو کرنے میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتی۔ تو یہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی بات تھی، ڈاکٹر کی بات تھی، یقیناً دینی ماحول میں جب ہم جائیں گے اس کے اثرات انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، اپنے گھر کو جنت نظیر بنتا دیکھیں گے، لیکن جتنا ہم دین سے اور اہل دین سے دور رہیں گے نتیجہ یہ ہوگا سوائے غلط فہمیوں کے، سوائے برائیوں کے ہمارے دلوں میں اور کوئی بات نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، جو مسجدوں میں بھی نہیں آتے، جو اہل دین سے بھی دور رہتے ہیں، آپ ان سے جب بات سنیں گے وہ کوئی نہ کوئی طنز کی بات، کوئی ایسی بات کہ صاحب بس چھوڑیے میاں یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ ان جب آپ سنیں گے ان کے منہ سے ان کی کچھ بری باتیں ہی نکلیں گی، اچھا سننے کو نہیں ملے گی، لیکن جب الحمدللہ وہ ماحول میں آتے ہیں آتے آتے رچ بچ جاتے ہیں تو پھر ان کو دیکھی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح، آنے کے بعد ہی تبدیلی آتی ہے، تو یہ فیض صحبت ہی ہے۔ تو ہمارے حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی تمہیں کوئی بہت بڑا عالم دستیاب نہیں ہے، بہت بڑا اللہ والا دستیاب نہیں ہے، تو کم از کم تم کسی نیک آدمی کی صحبت ہی اختیار کر لو، کسی نمازی کی صحبت ہی میں رہ لو اس کا بھی فائدہ تمہیں پہنچے گا. اور وجہ اس کی یہ بھائی کہ محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ دنیا ملتی ہے نہ دین ملتا ہے. آپ محنت نہ کریں تو مجھے بتائیں کوئی آدمی کہے کہ محنت کے بغیر میں کما لیتا ہوں. اگر بعد میں کبھی محنت نہ کرنے پر بھی کما رہا ہے تو شروع میں محنت ضرور کی ہوگی, اور اس محنت کے نتیجے میں اب جو کچھ اس نے کما کر رکھ دیا اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہے, لیکن محنت کی جب نا. تو اسی طریقے سے ہمارے دین میں بھی ہے کہ ابتدان تو محنت کرنی پڑے گی, دین سیکھنا پڑے گا اور پھر یہ آسان ہو جائے گا. میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ہر آدمی اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے. ایک آدمی قالین بنتا ہے, اب تو کارخانے بن گئے, بڑی بڑی مشینیں آ گئی قالین بافی کی, لیکن ایک زمانے میں ہم نے دیکھا بچپن میں اپنے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں سے قالین بنا کرتے تھے, اور وہ اتنے مشاق ہوتے تھے اس فن میں کہ دوسروں سے بات بھی کر رہے ہیں اور قالین بھی بن رہے ہیں اور ڈیزائن میں کوئی فرق بھی نہیں آتا. اور اس کا مشاہدہ آپ رات دن کر سکتے ہیں, ٹائپسٹ جو ہوتے ہیں آپ سے باتیں بھی کر رہے ہوں گے اور ٹھکا ٹھک وہ اپنے ان کے قلم ہاتھ بھی چل رہے ہوں گے اور انگلیاں وہیں پر ان کی پڑتی ہیں جہاں پڑھنی چاہیے. تو بتائیے کہ محنت سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ ایک منٹ میں 60 حرف لکھ رہے ہیں, 70 حرف جو ہے وہ لکھ رہے ہیں, شروع میں شاید ایک منٹ میں 10 حرف بھی نہ لکھ سکے آدمی, لیکن آہستہ آہستہ مشق کرتے ہوئے ایسا مشاق ہو جاتا ہے کہ پھر ایک گھنٹے میں جو ہے وہ نہ جانے کتنے پیج لکھ لے گا. لیکن شروع میں محنت کی ہے اس نے, اور اس محنت کے نتیجے میں اب مشاق ہو گیا. ایسے ہی جب ہم شروع میں آتے ہیں دین میں تو شروع میں ہمیں مشکل لگتا ہے, لیکن آہستہ 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 پھر نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا, پھر بیان سنے بغیر چین نہیں آتا. پچھلے بیان میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے ایئرپورٹ سے, تو مجھے کہنے لگے کہ حالات تو بڑے خراب تھے لیکن میں اللہ کا نام لے کے آ گیا. تو نتیجتاً کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے, آدمی آ جائے تو دین کا فائدہ یقیناً ملے گا. تو اس لیے اللہ کے بندوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنا, دین کی بات سننا اور اس پر اور ارادہ ہو نیت لے کر آئے آدمی کہ ہم دین کی بات سنیں. اور ایک بات یاد رکھیے, جو لوگ اگر کسی خاص مجلس میں بھی آتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو بعض لوگ یقیناً کوئی اس لیے آتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی کا بیان ہوگا, کوئی آتا ہے کہ مولانا زبیر اشرف صاحب کا بیان ہوگا, کوئی آتا ہے کسی اور بزرگ کا بیان ہوگا, جیسے جمعے میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لاتے ہیں ان کا بیان ہوگا. لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں پتا چلا کہ یہ ان حضرات میں سے کوئی نہیں آیا, سفر پر تشریف لے گئے یا کوئی عذر ہے کہیں اور کسی وجہ سے نہیں آ سکے. تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو لوگ دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں, اول تو نیت یہی کرنی چاہیے کہ ہم دین کی بات سننے جا رہے ہیں, اور جہاں سے بھی دین کی بات حاصل ہو جائے اس کو لے لو, فائدہ ہی ہوگا, نقصان کی بات نہیں. لیکن بالفرض اگر کوئی اس لیے آتا ہے کہ بھی میرے شیخ ہیں, میں اس لیے وہاں جاتا ہوں, ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کی جگہ پر جا کر بیان سنتا ہوں, تو اگر وہ خود موجود نہ بھی ہوں تب بھی ان کی جگہ پر آ کر بیان سننے سے بھی برکت حاصل ہوگی. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ, وہ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے, ایک صاحب کو کہا کہ بھائی, بلکہ بیان میں فرمایا کہ میں تو حج پر جا رہا ہوں لیکن تم لوگ جمعے کے لیے یہیں آتے رہنا, اور پھر یہی بات فرمائی کہ چاہے میں یہاں موجود ہوں نہ ہوں لیکن انشاءاللہ یہاں سے تمہیں فیض حاصل ہوگا, کیونکہ تم جس نیت سے آتے ہو انشاءاللہ اس نیت کی برکات تمہیں حاصل ہوں گی. تو ایک صاحب ایسے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ بھائی شیخ نے کہا تو ہے آنے کے لیے لیکن حضرت تو موجود نہیں ہے, لہذا وہ یہاں بیان سننے کے لیے آتے رہے, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا بیان سننے کے لیے آتے رہے. اور جب حضرت حج کر کے آ گئے تو جا کر بتا بھی دیا کہ حضرت میں حضرت تقی صاحب مدظ العالی کا بیان سننے کے لیے وہاں جاتا رہا. تو حضرت نے کہا کہ بھی بہت اچھا کیا تم نے, لیکن تم میرے پاس نہ آیا کرو, کیونکہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ سے مناسبت نہیں. تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں لیکن اتنی بات مجھے معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں مجھ سے مناسبت نہیں ہے, لہذا تمہیں مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ بیچارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں آئے, آ کر ساری بات بتائی کہ حضرت یہ بات ہے. تو حضرت فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جا کے حضرت سے معافی مانگو ورنہ تمہاری روحانیت کو نقصان پہنچے گا. تو پھر حضرت کے پاس گئے اور جا کے معافی مانگی. انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اب میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں, لیکن تمہیں مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے تم کسی اور سے اپنا تعلق قائم کر لو. پھر بعد میں خیر وہ حضرت حکیم صاحب سے انہوں نے تعلق قائم کر لیا, تو انہوں نے خود مجھ سے یہ بات کہی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو لوگ آتے ہیں, اگر وہ وہاں پر موجود نہ بھی ہوں تب بھی انشاءاللہ اللہ نے اس مقام پر اور اس جگہ میں یہ ضرور بات رکھی ہے کہ انشاءاللہ اس کو فیض ضرور حاصل ہوگا. اس مقام پر اس جگہ پر ان کی برکات اپنی جگہ موجود رہتی ہیں, اور یقیناً ہم محسوس کرتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لایا کرتے تھے, ان کی جو اثرات ہیں وہ آج بھی محسوس ہوتے ہیں. حضرت تقی عثمانی صاحب اثر کے بیانوں میں تشریف لاتے رہے, اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر اکابرین دارالعلوم کراچی سے آتے رہتے ہیں, تشریف لاتے رہتے ہیں, بعض آیا کرتے تھے کسی وقت, لیکن بعد میں پھر کسی وجہ سے وہ مجلسیں ختم ہو گئیں. لیکن الحمدللہ ان کے جو بیانات ہوئے ان کے اثرات آج تک موجود ہیں. اس لیے جس بزرگ سے بھی آپ وابستہ ہیں ان کی جگہوں پر جانا, وہاں پر جا کے بیانات سننا, انشاءاللہ اثرات سے آدمی جو ہے وہ محروم نہیں ہوتا. تو بے شعور چیزوں میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ جب آدمی وہاں جاتا ہے تو ان کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ گلاب کے پھول کپڑوں میں ڈال دیں خشک ہو جائیں گے, لیکن جب آپ کچھ دن بعد کپڑے نکالیں گے تو گلاب کی خوشبو آپ کو کپڑوں میں سے آتی. کیوں؟ حالانکہ گلاب کے پھول ہیں نہیں اس میں, لیکن چونکہ کچھ عرصہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو کپڑوں کو حاصل رہی, اس لیے گلاب کے پھولوں کی خوشبو اس میں رچ بچ گئی. اسی طریقے سے جس اللہ کے بندے کی خدمت میں آپ جاتے ہیں, انشاءاللہ ان کی علم کی جو صحبت آپ نے اٹھائی ہے اس کی خوشبو بھی آپ کے قلب میں آئے گی. نیک لوگوں کی صحبت اپنے اندر اثرات رکھتی ہے. یقیناً ایک نیک آدمی کے دل کے جو اثرات ہیں وہ دوسرے کے دل میں آئیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی نے خط لکھا کہ حضرت میرے اندر جو ہے غصہ بہت زیادہ ہے, حلم نہیں ہے, بردباری نہیں ہے, میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی فلاں مکتبے کے جو مالک ہیں وہاں تم جاؤ اور ان کی صحبت میں رہا کرو, بیٹھا کرو جا کے. تو کچھ عرصے بعد انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میں ان کی صحبت میں جاتا رہا, انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا, بس میں نے صرف اجازت لی تھی کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھا کروں گا, تو انہوں نے اجازت دے دی. نہ انہوں نے کبھی مجھے واعظ کیا نہ نصیحت کی, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے دل کے اندر حلم اور بردباری آ گئی ہے, غصہ ختم ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے قلب میں اللہ نے جو حلم رکھا تھا, جو بردباری رکھی تھی, ان کی صحبت کی وجہ سے وہ حلم اور بردباری تمہارے قلب میں منتقل ہو گئی. تو دیکھیے صرف صحبت کے اثرات ہیں یہ, اور اگر کوئی آدمی ان سے باقاعدہ فیض حاصل کرے, باقاعدہ ان کی باتوں پر عمل کرے, ان کی باتیں سن کر, تو یقیناً پھر کس قدر تیزی سے ترقی کرے گا. تو بہرحال اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جانا, محنت کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا, دین بھی نہیں حاصل ہوتا, دنیا بھی حاصل نہیں ہوتی. آپ دیکھیے یہ کھانا روٹی جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ ہماری زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے, پانی پینا ضروری ہے, کھانا کھانا ضروری ہے, لیکن اگر یہی روٹی ہم زیادہ کھا لیں بد ہضمی ہو جاتی, یہی پانی زیادہ پی لیں بعض اوقات الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور دیگر بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, کہ ہر چیز میں خیر بھی ہے شر بھی ہے, لیکن شر موجود ہے, خیر باہر سے لا کر ڈالنی پڑتی ہے. تو یہ پانی اور روٹی ان کی ذات میں شر موجود ہے لیکن خیر باہر سے لا کر ڈالنی پڑتی ہے. مثلا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ صاف ستھرا رہے, اچھا رہے, تو اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. پانی جاری رہے تو وہ صاف ستھرا رہتا ہے, لیکن رک جائے تو وہ سالن پیدا ہو جاتی ہے, بدبو پیدا ہو جاتی ہے. کھانے میں اسی طریقے سے اگر روٹی کی حفاظت نہ کریں سوکھ جاتی, سالن کی حفاظت نہ کریں سڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے اس میں خیر باقی رہے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی. تو فرمایا کہ خیر باہر سے لا کر داخل کرنی پڑتی ہے, شر ہر چیز میں موجود ہے. روٹی میں شر پہلے سے موجود ہے, اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے خراب ہو جائے گی, پھپھوندی لگ جائے گی. اور سالن میں شر پہلے سے موجود ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی خوبی برقرار رہے تو کہیں آپ فریزر میں رکھیں گے, کہیں اس کو چھیکوں میں لٹکائیں گے, کہیں اس کو ہوا لگائیں گے, کہیں اس کو پکائیں گے تاکہ وہ سڑے نہیں, خراب نہ ہو. تو اس سے پتا چلا کہ محنت کرنی پڑے گی. باغ بنایا ہے آپ نے تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اجڑ جائے گا, تو اس کا پتہ چلا کہ شر تو موجود تھا، لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہرا بھرا رہے تو مالی کی ضرورت ہے، پانی دینے کی ضرورت ہے، باغبان کی ضرورت ہوگی، تب وہ ہرا بھرا رہے گا. اسی طریقے سے انسان بھی ہے، انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. یہ جب خیر پہنچاتا ہے تو بے انتہا خیر پہنچاتا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ انسان شر پہنچانے پر آ جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے. یہ انسان جب شر پہنچاتا ہے تو کس طرح شر پہنچاتا ہے کہ کوئی آدمی کہیں محفوظ نہیں، یہ انسان ہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس انسان میں خیر کیسے آئے؟ اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ یا تو یہ کسی بزرگ کی صحبت اٹھائے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے اور وہاں جا کر دین سیکھے. اور اگر کوئی کہے کہ صاحب ایسا میرے لیے ممکن نہیں، مجھے کوئی نظر نہیں آتا، تو پھر ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ پھر تم دینی بھائی چارہ قائم کر لو، کسی عام نیک آدمی سے تعلق قائم کر لو، انشاءاللہ اس سے بھی دین تمہارے اندر آنا شروع ہو جائے گا. اگر کوئی کہے کہ بھئی کوئی نیک آدمی مجھے نہیں ملتا تو پھر کیا کروں؟ پھر کہا کہ بھئی نیک نہیں ملتا تو برا تو ہوگا کوئی، تو کسی کوئی دشمن تو ہوگا، اگر دوست نہیں ہوگا تو دشمن کا دیکھو کہ دشمن تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے. تو دشمن جو کچھ کہے وہ چھوڑتے چلے جاؤ، یعنی اس میں غور کرو کہ واقعی یہ چیز مجھ میں ہے یا نہیں، کیونکہ دشمن تو چھانٹ چھانٹ کر آپ کی برائی بیان کرے گا. تو جو برائی وہ بیان کر رہا ہے واقعتاً اگر ہم میں موجود ہو تو آدمی اس کو چھوڑ دے، تو اس سے بھی آدمی بھی نیکی پیدا ہو جائے. اور اگر کوئی کہے کہ صاحب نہ کوئی اللہ والا ہے، نہ کوئی نیک آدمی دوست ہے میرا، نہ کوئی دشمن میرا ہے، اول تو یہ چیز بعید ہے، لیکن چلیے مان لیتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیا کرو خود. جس کا کوئی نہ دوست ہو نہ دشمن ہو، پھر وہ یہ کرے کہ رات کو جب سوئے تو محاسبہ کرے اپنا، صبح سے لے کر شام تک غور کرے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں. اگر نیکیاں کی ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، خدا نہ کرے برائیاں کی، کسی کو گالی بکی، کسی کے ساتھ بےمانی کی، کسی کو دھوکہ دیا، تو پھر اس پر استغفار کرے. فرمایا کہ تم یہ 40 دن کر کے دیکھو، اگر اپنا محاسبہ خود کرتے رہو گے تو یقیناً تم 40 دن کے بعد اپنے اندر ایک بڑی تبدیلی محسوس کرو گے. خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے راستہ روکا نہیں ہے، اپنی اصلاح کا عزم اگر دل میں موجود ہو تو اصلاح کے لیے راستے بند نہیں، کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہوا ہے. کوئی مدرسوں کے ذریعے سے اپنی اصلاح کراتا ہے، کوئی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے استفادہ کرتا ہے تو فائدہ حاصل کرتا ہے، کوئی کسی نیک بندے کی دوستی سے فائدہ حاصل کرتا ہے، کوئی دشمن کی باتیں سن کر فائدہ حاصل کرتا ہے، کوئی اپنا احتساب کر کے فائدہ حاصل کرتا ہے. غرض کوئی نہ کوئی، کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. تو اگر انسان کے اپنے اندر عزم ہو، اپنی اصلاح کا ارادہ ہو، تو یقیناً اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر اپنے اندر ہم اصلاح کا جذبہ ہی نہ رکھیں تو پھر کبھی اصلاح نہیں ہوتی. دیکھیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں ابو جہل بھی تھا، ابو جہل ہی رہا، بلکہ ابو الحکم تھا، ابو جہل بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے ہوئے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ نبی کریم حق ہیں، صحیح ہیں، لیکن جاننے کے باوجود عمل نہیں تھا، آپ کا احترام نہیں تھا، ادب نہیں تھا. نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ ابو جہل بن گیا. آج ساری دنیا اس کا نام تو جانتی ہے لیکن سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ صاحب میں جو ہوں ابو جہل کی اولاد سے ہوں. کوئی جانتا بھی نہیں کہ اس کی نسل ہے بھی صحیح کہ نہیں دنیا میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اللہ نے ایسی بڑھائی، آج آپ دیکھ لیجئے ہر شخص اس بات پر فخر کرتا ہے کہ الحمدللہ میں سادات میں سے ہوں، میرے آبا و اجداد میں صدیقی ہوں یا میں فاروقی ہوں یا عثمانی ہوں. تو یہ ان کے لیے، اگرچہ اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ان کے لیے ایک امتیاز تو ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دولت عطا تو فرمائی ہے کہ بزرگوں کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جہاں بھی جاتے ہوں اپنی نیتوں کو درست کر کے جائیں، اصلاح احوال کے لیے جائیں، اور یہ کہ دین کی بات سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے، یہ ارادہ لے کر جائیں گے، تو یقیناً جہاں بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو اور تمام کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما،
جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دیجئے. یا اللہ یہاں امن اور سلامتی عطا فرمائیے. اے اللہ استحکام عطا فرما دیجئے, خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی میں امن و امان قائم فرما دیجئے, قتل و غارت گری کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو خوف کی فضا ہے اس کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب بھی بیمار ہیں کافی عرصے سے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اور دوسرے ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں جو بھی بیمار ہوں تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. اور یہ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائے, جان کی بھی, مال کی بھی, عزت کی بھی, آبرو کی بھی. اور یہی دعائیں ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جان, مال, ایمان, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.